তাহলে দশখানে দাম হবে তাহলে ঠিকঠাক।
আর রাত্রের মিষ্টি খাতা তুমি কি যে নেক্সট টেনশন কি বলি চল রই হ্যাঁ इसीलिए मैंने क्यों कहा, मैंने तो दवाई दी थी, मेरा ख्याल था फायदा होगा उनको। तुम लोग कहीं जाना है आपके? अभी बैठने की तरफ से लग रहा है क्या? अभी उसके जाना होता है कहीं? अच्छा, फिर इंतजार करें उनका, तो दो मिनट बुलाने देंगे ना, ये फायदा को। अच्छा, और बता दें इस हफ्ते में क्या खबरें हैं बाकी सबकी? उसकी बेटी कैसी है? गुगू और दूसरे का भी नाम लो
जाए।
अपने रिश्तेदार के लोग नाम देते हैं, दूसरे को बुलाई देते हैं। गुगू और हाशिम की बेटी अच्छी है? देखी
है
आपने?
देखी नहीं, बताया।
अच्छा माशा। और आपकी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल चल रही है? करीबन
तकरीबन नॉर्मल की तरफ आ रही है, तो बहुत देखते हैं।
और तुम्हारा क्या हाल है मंगलबाजी? ठीक ठाक? तुझे समझ आती है सारे दस वगैरह की? ये तुम यूँ बैठी रहती है स्वाब की खातर
हैं
क्या? तो पूछ लिया करो बाद में, हैं? नोट कर लिया करो, पूछ लिया करो। वैसे काफ़ी समझ रही हूँ माशाल्लाह, जल्दी साथ चल पड़ी है। पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कर रहे हैं तलावत नहीं आ जाएंगे इंशाल्लाह। तलावत कहाँ तक हुई थी? 16 तक सिर्फ? 15 से शुरू करना है, शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يريد. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين والنصارى والصابرين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يفصل له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. क्यों जी, नास्ता रिसीव क्या बना? هذان خصمان اقتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الماء الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أصابر من ذهب واللؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واتموا البائس الفقير ثم ليقضوا طفهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا للبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ونفع لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح من في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت التي ان اللہ یسر الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقین اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے جنات تجری من تحت الانہار ایسے باغات میں ایسی جنتوں میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں یا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان اللہ یفعل ما یرید یقین اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے یقین اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے من کانا یظن جو بھی گمان کرتا ہے اللہ ینصر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اس کی مدد نہیں فرمائے گا. یہاں ینصرہ سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. من کان یظن ان ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ دنیا میں مدد فرمائے گا نہ آخرت میں. پل یمزد بے سبب اجتماع آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ آسمان تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ اختیار کرے. ثم الیقطع، پھر اس تعلق کو کاٹ دے جو حضرت محمد رسول اللہ کا اللہ سے ہے، یا اللہ کا محمد رسول اللہ سے ہے. پل ینظر حل یذهبن کیده ما یغیظ، پھر وہ دیکھے کہ کیا جو اس نے تدبیر کی ہے یا اس کی تدبیر اس چیز کو دور کر سکتی ہے جو اس کے غیظ کا سبب بنی ہوئی ہے، یعنی اس کو غیظ دلانے کا اور اس کے اندر اندر کھولنے کا اور حسد میں جلنے کا جو چیز بھی سبب بن گئی ہے، کیا اس کی یہ تدبیر اسے دور کر سکتی ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مختلف ترجمہ کرنے والوں نے ضمائر کے اشاروں کو مختلف سمتوں میں پھیرا ہے، اور یہ آیت جس طرح ظاہری لفظ ہیں اس طرح بعض دفعہ سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. من کان یظن اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کی ایک ضمیر تو اس ظن کرنے والے کی اپنی طرف بھی جا سکتی ہے کہ جو بھی گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی دنیا میں اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، تو وہ پھر اپنا زور مار دیکھے، اس کو اپنی تقدیر سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ایک یہ معنی امکانی طور پر موجود ہے، مگر اکثر اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں ینصرہ سے ہو کی لی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے، مگر آگے جا کے پھر دقت پیش آ جاتی ہے. فل یمدود بے سبب الاستماع، وہ ایک رسی آسمان کی طرف پھینکے، یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے، کوئی سیڑھی لگائے آسمان کی طرف. ثم الیقطع، پھر اسے کاٹ دے، تو پھر کاٹے کیوں؟ اگر خود ہی سیڑھی آسمان کی طرف پھینکے تو اس سیڑھی کو کیوں کاٹ دے، یا اس رسی کو کیوں کاٹ دے، اور کاٹنے کے بعد پھر دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر کام آئی کہ نہیں، اس کا غیظ دور ہوا کہ نہیں. اس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی اندرونی اس میں لاجک کو کیا کہتے ہیں، منطق نہیں ہے اس کے اندر. یعنی یہ کیسا دعویٰ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا، تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ مدد نہیں کرے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو ایک رسی آسمان کی طرف پھینکو، اس پر چڑھ جاؤ اور پھر رسی کو کاٹ دو. اول تو یہ کہ جو رسی نیچے سے اوپر جا رہی ہے اس کو کاٹنے، اس کا نیچے سے کاٹنا چاہیے، پھر اس کو اوپر سے تو لٹکی نہیں رہی، جو اوپر سے لٹکی ہو اس کو کاٹنے تو وہ گرے گا، اور اوپر کا پھننا کاٹنے سے اس کو کیا فرق پڑے گا؟ اور پھر اس بات کا دلیل کا کیا تعلق بنتا ہے کہ پھر وہ دیکھے کیا اس کی تدبیر کسی کام آئی کہ نہ. اس لیے اس کا میرے نزدیک تو صرف ایک ہی حل ہے کہ فل یمدد بے سبب الاستماع، وہ آسمان تک اپنا زور لگا دیکھے، آسمان تک جس حد تک وہ سمجھتا ہے وہ خدا کا ہے، تو پھر وہ رسائی کرے. فل یقتا سے مراد، ثم الیقتا سے مراد اپنی رسی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کی رسی کاٹے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تعلق کاٹے جو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہے، تو پھر کاٹ کے دکھا دے، کبھی نہیں کاٹ سکے گا، اس کا غیظ اسی طرح رہے گا، اور غیظ دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا گمان جھوٹا تھا اور مصنوعی تھا. اگر واقعتاً وہ یقین رکھتا کہ اللہ اس کی دنیا میں اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا تو تکلیف کیا ہو رہی ہے اس کو؟ اس کا غیظ و غضب بتا رہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے. بس یہ بھی آزما دیکھے کہ دعا کر لے اور خدا تک پہنچے اور پھر دیکھے کہ کیا غیظ میں کوئی کمی آئی. یہ بالکل وہی مضمون ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بطور چیلنج علماء کو دیا. آپ نے فرمایا تم جو حسد میں کھول رہے ہو اور ہر ممکن دنیا کی تدبیریں کر رہے ہو کہ مجھے ہلاک و برباد کر دو تو آسمان تک کیوں نہیں پہنچتے؟ سجدوں میں گرو, خدا کو پکارو, وہی ہے جو میرا تعلق منقطع کر کے مجھے ہلاک کر سکتا ہے. تم کہتے ہو میرا خدا سے کوئی تعلق ہی نہیں, تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا نہیں ہے. تو اگر اللہ ہی کا معاملہ ہے تو اسی کی طرف جاؤ, تم کیا کر سکتے ہو یہاں بیٹھے دنیا میں؟ اور پھر دیکھو کہ تمہاری آنکھوں کے حلقے گل جائیں گے روتے روتے, تمہاری پلکیں جھڑ جائیں گی اور تم ماتھے رگڑ لو زمین پہ جتنے چاہو. ناممکن ہے کہ تم اللہ کا میرے ساتھ تعلق کاٹ سکو. یہ وہ مضمون ہے کہ وہ چیز جو تمہیں غضب دلا رہی ہے وہ تمہارے اس گمان کو جھٹلا رہی ہے کہ خدا کا محمد رسول اللہ سے تعلق ہے. بس اگر یہ گمان ہے بھی تو پھر یوں یہ کر دیکھو, تم بھی تو آسمان پہ جاؤ جس کا تعلق ہے اور وہاں جا کے کاٹو جہاں سے تعلق چلتا ہے, پھر بھی تم اسی طرح گھلتے رہو گے غموں میں فکروں میں. کیونکہ جو کچھ تم کرو گے دعاؤں کے ذریعے اپنے زوم میں, اس سے تمہاری جلن میں ایک ذرہ بھی فرق نہیں پڑے گا. مسلسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترقی کرتے چلے جائیں گے. یہ مضمون ہے وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور اسی طرح ہم نے اتاری کھلی کھلی نشانیاں یا کھلے کھلے نشانات اتارے. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ, اور یہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے. وَقَذَلِكَ قَذَلِكَ کا مفہوم یہاں کیسے ظاہر کیا جائے؟ اسی طرح کا اشارہ اس آیت کی دلیل کی طرف ہے. تو میں جس طرح ہم نے یہ دلیل دی ہے, یہ ایک بہت ہی روشن اور کھلی کھلی دلیل ہے جو آخر پر اس کے ذہن کو ویسے ہی جھوٹا کر رہی ہے. تو غصے کی اور تکلیف کی وجہ کیا تھی اگر ترقی نہ کرتے ہوں گے اللہ, اور کہتے یہ ہو کہ دنیا میں بھی نامراد ہوگا اور آخرت میں بھی نامراد ہوگا. اس طرح ہم جب باتیں کھولتے ہیں تو کھلے کھلے نشانات ہم اسی طرح اتارتے چلے جاتے ہیں. وان اللہ, اور تاکہ تم جان لو مراد ہے. وان اللہ, اور یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ یہدی من یرید, اللہ جسے ہدایت اسے ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے, والصابئین اور ستارہ پرست, والصابئین اور وہ لوگ جن پر دیگر ملکوں میں مختلف وقتوں میں الہی تعلیم اتاری گئی, والنصارٰ اور نصرانی, والمجوسا اور ستارہ پرست, والذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. اس میں تمام تر قسمیں سب مذاہب کی داخل ہو گئی ہیں اس آیت میں. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. ان اللہ علی کل شئ شہید, یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. اسی مضمون کی بعض دوسری آیات ہیں جن میں مجوس کا اور مشرکین کا ذکر ہے. اور ان میں یہ وعدہ ہے کہ اگر وہ یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کریں تو اللہ ان کو جزا دے گا، اسی دنیا میں ہی ان کا فیصلہ فرما دیا گیا ہے. لیکن جہاں مجوس اور مشرکین کا ذکر آ گیا وہاں فرمایا کہ ان کے درمیان فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا، اور وہاں کھول دیا جائے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا. الم ترى ان اللہ یسجد له من في السماوات، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ شمس اور سورج بھی اسی کو سجدہ کرتا ہے، اور چاند بھی، والقمر، والنجوم اور ستارے بھی، والجبال اور پہاڑ بھی، والشجر اور درخت بھی، والدواب اور تمام چلنے پھرنے والے جاندار، وہ کثیر من الناس اور لوگوں میں سے بھی اکثر، وہ کثیر حق علیہ العذاب، اور اکثر ہی ہیں جن پر عذاب بھی فرض ہو گیا ہے. اب یہ بہت دلچسپ مضمون اس پہلو سے ہے کہ قانون قدرت کا جہاں تک تعلق ہے اس کے سامنے یہ سب چیزیں مکمل طور پر سجدہ لے گی. خدا کی ہر مخلوق، آسمان ہو یا زمین ہو، سور چاند، سورج، ستارے ہوں، پہاڑ ہوں یا درخت اور جانور بھی، یہ سارے جن میں خود غلط فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی وہ مجاز نہیں بنائے گئے اس بات کے کہ اپنی چاہیں تو غلط فیصلہ کریں، جن کو خدا تعالیٰ کے قوانین کے سامنے چلنے کی تعلیم فطرت دی گئی ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو شعور میں انسان سے کم ہونے کے باوجود خدا کی حضور سجدہ لے جاتی ہیں. اور کثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی ایک بڑی تعداد سجدے کرتی دکھائی دیتی ہے. دکھائی دیتی ہے کہ مضمون اس لیے اس میں میں نے داخل کرنے کے اس میں سے نکالا ہے کہ کثیر اگر سجدہ کرتے ہیں تو کثیر پر عذاب حاصل ہوں گے. فرض ہونے کے لیے اس کے مان بعد یہ جو فرمایا گیا ہے کہ کثیر ہیں جن پر عذاب فرض کر دیا گیا ہے، تو اس کے جواب میں تو انسان یہ توقع رکھتا ہے کہ کثیر اگر سجدہ کرتے ہیں تو کثیر ہیں جن پر جنت فرض کر دی گئی ہے. تو معلوم ہوا کہ کثیر سجدہ کرنے والوں میں سے جن میں وہ ساری قسمیں موجود ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں بظاہر کی، فی الحقیقت خدا کو سجدہ نہیں کرتے، دیکھنے میں کرتے ہیں، اور اس وجہ سے سجدہ ریز ہونے کے باوجود ان پر عذاب فرض ہوا ہوا ہے، اور باقی سب قسم کی مخلوقات میں سے کسی کا سجدہ بھی مصنوعی نہیں، وہ حقیقی ہے. بس انسان کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ اس سے ادنا جتنی بھی قسمیں ہیں تخلیق کی، ان کے سجدے تو منظور ہیں کیونکہ وہ مصنوعی نہیں، ان میں غیر کی ملونی نہیں ہے. انسان کے سجدے میں آ کر پھر غیر اللہ کی ملونی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اگرچہ بظاہر کثرت سے انسان بھی سجدہ ریز ہے، جیسا کہ پہلی آیت میں ان کی مذاہب کی تفصیل بیان فرما دی گئی، لیکن فی الحقیقت اکثر کے سجدے نامقبول ہوں گے اور ان پر عذاب فرض ہو چکا ہے. مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں. مکرم، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. حاضان خصمان، یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے خوب بحث کی، خوب مناظرے کی. اس کا بعض جو ترجمہ کرتے ہیں حاضان خصمان قسم ہو یہ صرف رب ہیں، یہ دو جھگڑالو ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں خوب جھگڑے کیے. اول تو دو وہ ہیں نہیں، پیچھے تو کئیوں کا ذکر ہو چکا ہے. آخری صورت میں دو ہی گروہ بنتے ہیں، ایک مومنوں کا اور ایک غیر مومنوں کا. تو مراد یہ ہے کہ یہ دو گروہ ہیں، ایک خدا کو رب کو ماننے والے اور ایک رب کو نہ ماننے والے. نام ماننے والے اور اللہ کی وجود کا انکار کرنے والے آپس میں خوب مناظرے کرتے ہیں. یہ جو ہے کہ خدا اس قسم سے مراد جھگڑا کرنا جو غلط معنوں میں ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس قسم سے مراد یا قسم سے مراد محض فضول جھگڑا لیا جائے. قسم سے مراد در حقیقت بڑی شدت کی بحث ہے, زور کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہو, اس کو قسم کہتے ہیں. اور قرآن کریم نے اسی لفظ قسم کو استعمال فرمایا ہے انبیاء کے تعلق میں بھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور ہم نے ثمود کی طرف بھیجا ان کا بھائی صالح, ان اعبدوا اللہ, کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ, بس وہ دو حصوں میں بٹ گئے, يَخْتَصِمُونَ, خوب آپس میں انہوں نے بحثیں کی, ایک خدا والے اور ایک غیر خدا والے, ایک حضرت ثمود حضرت صالح اور ایک ثمود کی قوم, یہ دو گروہ بن گئے, ایک وہ جو خدا کے حق میں بحثیں کر رہے تھے, ایک وہ جو خدا کے خلاف بحثیں کر رہے تھے. تو حاضان خصمان سے مراد خدا والے اور غیر خدا والے, خدا کے منکرین, انہوں نے آپس میں خوب بحثیں کی. فلذین کفروا, بس وہ جو کافر ہوئے یا جنہوں نے انکار کیا, قطعت لہم ثیاب من نار, ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے, آگ سے کپڑے کاٹے جائیں گے. یصبو من فوق رؤوسہم الحمیم, ان کے چہروں ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یسر و بہی ما فی بطونہم, جس سے گل جائے گا, گلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے. والجلود, اور چمڑے بھی گلا دیے جائیں گے. وَلَهُمْ مَخَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ, جب کبھی بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس میں سے غم کی شدت کی وجہ سے نکل جائیں, اُعِيدُوا فِيهَا, اسی میں وہ لوٹا دیے جائیں گے. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور گویا یہ ان سے کہا جائے گا کہ چکھو جہنم کا یا جلائے جانے کا عذاب. یہ جو ساری عبارت ہے اسی کے اندر یہ بات مضمر ہے کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری اصطلاحوں میں گفتگو ہو رہی ہے, مگر وہاں جو عذاب کی نوعیت ہے وہ بین ہی وہ نہیں جو ہم ان لفظوں سے سمجھتے ہیں. اس وجہ یہ ہے اس عبارت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ ان کے کپڑے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے, آگ کے کپڑے پہنے ہوں گے, اوپر سے کھولتا پانی ڈالا جائے گا جو جلدوں کو گلائے گا. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ کھولتا پانی پہلے تو آگ کو بجھائے گا نا, جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں. تو جو بظاہر متضاد باتیں ہیں یہ اس دنیا کی اصطلاحوں میں ممکن نہیں ہے. پھر جب ایسا پانی ڈالا جائے جو اندر کے ہر چیز کو جو اندرونے میں ہے وہ سب کچھ جلا دے, گلا دے اس کو, اور پھر ہتھوڑے بھی ہوں, پھر وہ نکل کے بھاگ کے کہاں جائیں گے, نکلنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ کیونکہ جن کے چمڑے گل گئے ہوں, جن کے پیٹ میں سب کچھ بھسم ہو جائے, سب کچھ بھی نہ رہے باقی, اور آگ ان کے ارد گرد بھی لپٹی ہوئی ہو, وہ نکلنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ کیا تصور ہے جو ابھرتا ہے اگر ہم مادی معنوں میں اس آیت کے مضمون کو لیں؟ اس لیے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایسی تخلیق ہے جو انسان کی تخلیق بعد میں ہونی ہے, جس پر یہ باتیں صادق آ سکتی ہیں محاورتاً, اور ہمیں سمجھانے کے لیے جو بھیانک منظر ہے وہ کھینچا جا رہا ہے. لیکن یہ ایسا منظر بھی نہیں جس کو ہم بالکل ہی نہ سمجھ سکیں. اس دنیا میں بھی اگر ہم انسان کے ذہنی اور روحانی عذاب کا تصور باندھیں تو اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے. اس کے اوپر کہتے ہیں مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے میرے سر پر اور میں تو آگ میں لپتا ہوں, جل رہا ہوں. یہاں تک کہ بعض مریض بھی یہ کہتے ہیں کہ میں تو آگ میں لپتا ہوا ہوں, جل رہا ہوں, اور اندر سب سب کچھ جل گیا ہے, لیکن اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کسی ذریعے سے اس مصیبت سے نجات پائیں, لیکن نہیں پا سکتے. تو چھوٹا سا نظارہ اس دنیا میں ان لوگوں کا بھی سامنے آتا ہے جو بڑے بڑے بھیانک جرم کرنے کے بعد ایسے وقت میں پچھتاتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے, بڑے بڑے مظالم کیے, طرح طرح کے عذاب لوگوں کو دیے, اور پھر وہ ان کے خیال دل کو اوپر کھولتے رہتے ہیں اور چین نہیں پاتے. بعض توبہ کر لیتے ہیں پھر بھی وہ تکلیف رہتی ہے. چنانچہ مجھے کئی لوگوں نے خط لکھا ہے کہ ہم خدا کے فضل سے مخلص ہیں جی بن چکے ہیں, لیکن جو ہم نے تکلیفیں دی ہیں اب تک ہمارے دل پر ایک عذاب کی طرح پڑی ہیں, ہم نکل نہیں سکتے. دعا کے لیے لکھا. تو یہ مضمون اصل میں روحانی طور پر اس دنیا میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر آنکھیں کھولیں تو یہ جو نقشہ ہے, اگر اس کو ظاہری لیا جائے جیسے بعض لوگ لیتے ہیں, تو اس کے اندرونی تضادات ایسے ہیں جو قرآن کی طرف منسوخ ہی نہیں ہو سکتے. نئی تلاوت جو آگے ہے نا جی, ان اللہ یسر الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار. یقین اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے, جنات ایسے باغوں میں یا جنتوں میں, تجری من تحت الانہار جن باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساورا, وہ ان جنات میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے یا کڑے پہنائے جائیں گے. من ذہبن, سونے کے اساور کنگنوں کو یا کڑوں کو کہتے ہیں. وہ لولوا, اور موتی بھی. وہ لباسہم فیہا حریر, اور ان کا لباس وہاں ریشم ہوگا. تو اب یہ جو نقشہ ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ ظاہری طور پر یہ مراد نہیں ہے کہ زیور کڑے پہن کے بیٹھے ہوں گے. یہ تو اس دنیا کی جو انسان کی زینت کی انتہائی تصورات ہیں, جو بہت امیر لوگ یا بڑے بڑے سردار اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے کیا کرتے ہیں, یہ وہ نقشے ہیں. مگر وہاں اس سے ملتی جلتی کوئی چیزیں ہوں گی جو بڑائی اور شوقت تو دیں گی, مگر ظاہری طور پر نہ وہ کنگن ہوں گے نہ وہ لباس اس طرح ہوں گے جیسے ہم سمجھتے ہیں. وہ ہدو طیب من القول, اور قول میں سے جو طیب قول ہے اس کی طرف ان کی ہدایت کی جائے گی. وہ ہدو الی صراط الحمید, اور قابل تعریف رستے کی طرف ان کو ہدایت دی جائے گی. ہدو الی طیب من القول, یہ جو مضمون ہے یہ کیونکہ ہر مومن پر جس کو یہ جزا دی گئی ہے اس پر اطلاق پا رہا ہے, اس لیے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمہاری اس دنیا کی باتوں کی طرز وہاں قائم نہیں رہے گی. تم زبان کے اگر سخت بھی ہوئے اور کئی پہلوؤں سے قابل اعتراض گفتگو کا انداز بھی ہوا, اگر تم بخش کیے گئے اور جنتوں میں داخل کیے گئے تو تمہیں ان رستوں وہ ان باتوں کی طرف ہدایت دی جائے گی جو بہت طیب ہیں. تمہارے منہ سے اچھی باتیں نکلیں گی, کبھی کوئی بری بات تمہارے منہ سے نہیں نکلے گی. وہ لباسوں کی آہری, یعنی تم میں کہہ رہا ہوں مگر وہاں غائب کا سیرہ ہے, ان کے وہ ایسی باتوں کی طرف لے جائے جائیں گے رہنمائی کرتے ہوئے جو بہت اچھی باتیں ہیں. وہ حدو, اور ہدایت دی جائے گی ان کو ایسے رستوں کی طرف جن پر چلنا قابل تعریف ہے. ان الذين کفروا و یصدون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستوں سے روکتے ہیں، اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اس مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے روکتے ہیں جس کو ہم نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا بلکہ للناس بنایا ہے، تمام بنی نوع انسان کی خاطر بنایا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، اب سوا کا لفظ دونوں طرف چل رہا ہے، للناس سوا سب انسانوں کے لیے برابر، اور سواء العاکف فیہ والباد وہ انسان خواہ وہاں اعتکاف کرنے کے لیے آئیں، وہاں بیٹھ رہنے کے لیے آئیں، مجاور بن جائیں اس جگہ کے، یا وہ بعد کہیں گے باہر سے آنے والا جو بھی ہے، ان مواد زیارت کر کے واپس چلے جانے والا، بادیا نشین عرب کے شہروں کے گرد گرد جو لوگ رہا کرتے تھے ان کو بادیا نشین کہتے تھے، تو ولباد سے مراد ارد گرد کے لوگ جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور عاکف کہتے ہیں جو وہاں بیٹھ رہے ہیں، بس دونوں کے لیے ہم نے برابر بنایا اور انسانوں کے لیے بھی برابر بنایا، یہ قرآن کریم میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بیچ کا لفظ دونوں طرف پڑھا جا سکتا ہے اور دونوں طرف بالکل صحیح مانا جاتا ہے، پہلی آیت جو قرآن کریم کی اس کی مثال سامنے ہے، لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تمام علماء متفق ہیں کہ اس کو دونوں طرف پڑھنا جائز ہے، تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں وہی مضمون ہے، کیونکہ پہلا گھر جو خدا کے لیے بنایا گیا ہے، جو بنایا گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، الذی ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کی خاطر بنایا گیا، تو خانہ کعبہ کے ساتھ تمام بنی نوع انسان کے فوائد وابستہ ہیں اور انسانیت کو اکٹھا کرنے والی جگہ ہے، اس لیے یہاں سے انسان کو روکنا جائز نہیں سوائے اس کے کہ وہ شرک کرنے والا ہو، اور جہاں شرک کرنا چاہے بس مشرکانہ حرکتوں کی یہاں اجازت نہیں دی جا سکتی، ورنہ انسانوں کو روکنے کا کسی کو حق نہیں، وہ میں یورد کی ہے بے الحاظن، پر جو کوئی یورم کی راہ سے اس خدا کے قانون میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرے، بہانے ڈھونڈے کہ کسی طرح خدا کے بندوں کو خانہ کعبہ تک پہنچنے سے روک دوں، نذقہ من عذاب الیم، ہم اسے دردناک عذاب پہنچائیں گے، دکھائیں گے کہ لفظ نذقہ من عذاب الیم، یہ نذق کے متعلق پہلے غالباً میں ذکر کر چکا ہوں کہ دکھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا عذاب دے کے ہٹا دیا جائے گا، عذاب کی سختی کی طرف اشارہ ہے، جس کو چکھنا ہی نقال برداشت ہے اور جسے ایک دم لیا جا ہی نہیں سکتا، بہت تیز گرم پانی، یہ گرم چائے کی ایک پیالی یا پی کے دیکھیں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں انسان بھرتا ہے شروع شروع میں، کیونکہ ناممکن ہے کہ چکھنے سے زیادہ اسے استعمال کرنے کے، تو چکھنے سے مراد عذاب کا کم ہونا نہیں بلکہ اس کی تکلیف اور شدت میں زیادتی کی طرف اشارہ ہے، وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے مکان البیت بنایا، خانہ کعبہ کی جگہ مراد دی جاتی ہے، وہی میں نے بھی ترجمہ کیا ہے، مگر البیت کو مکان بنایا ہے، اصل بات پہلے تھا نا، عاکف یہ ہوتے ہیں اس میں جو عاکف بیت کرتے ہیں، تو ابراہیم نے بھی اسے گھر بنا لیا، جب ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ بنائی، بیت میں مکان، بیت میں ایک مقام، ایک ٹھہرنے کی جگہ، البیت سے مراد خدا کا گھر، اللہ تشرک بھی شیئن، یہ کہتے ہوئے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا, کوئی چیز بھی شریک نہ ٹھہرا. وطاہر بیتی للطائفین, اور میرا گھر پاک و صاف کر طائفین کے لیے جو آ کر خانہ کعبہ کا دور کرتے ہیں, جس کے چکر کاٹتے ہیں. والقائمین, اور ان کے لیے بھی جو وہاں قیام کرتے ہیں. والرکع السجود, اور ان کے لیے بھی جو رکوع کرتے ہیں, ان کے لیے بھی جو سجدے کرتے ہیں. تو کھڑے ہونے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والوں اور طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف کر. اب بوانا لابراہیم فرمایا, مگر امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر تک کبھی کبھی آتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے. تعمیر کے بعد بھی حضرت اسماعیل وہاں متولی رہے, اور حضرت ابراہیم کا مستقل وہاں قیام ثابت نہیں ہے. تو بوانا علی ابراہیم سے کیا مراد بنے گی پھر؟ اس لیے کہ ابراہیم توحید کا ایک سمبل ہے, اور ہر کس و ناقص کو وہاں اجازت تو ہے, مگر خانہ کعبہ کی غرض اس مواحد سے پوری ہوتی ہے جو ابراہیم ہے, جس میں ابراہیمی صفات پائی جاتی ہے. بس گویا تعمیر تو اس کی خاطر کیا گیا اور گھر اسی کا ہے, یہ جو مواحد اعظم ہے. یہ 1600 سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. جو کامل طور پر مواحد تھا اس کو ہم نے اس گھر والا بنا دیا, کیونکہ خدا جو واحد ہے اور احد ہے وہی اس گھر کا مالک ہے. یہ گھر اسی کا کہلا سکتا ہے جو توحید پرست ہو, اور ایسا توحید پرست ہو کہ کسی غیر کو خدا کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے. اس کا یہ معنی لینا غلط ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہیں اپنا گھر بنا لیا اور ہمیشہ وہیں ٹھہرے رہے, کیونکہ تاریخ واضح طور پر اس بات کی تردید کرتی ہے. بس مانوی طور پر ہے کہ گھر گویا ابراہیم کے گھر تھا, جو بیت اللہ کہلاتا ہے, اس لیے کہ ہم نے اسے کہا تھا کہ تو شرک نہیں کرے گا, کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا, اور یہی اس نے کیا. جو خدا کہتا تھا وہی کرتا تھا. تو گھر ابراہیم کا قرار دینے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے, اللہ تشرک بھی کیا ہوں اور طاہر بیت الطائفین والقائمین والرکع السجود, یہ وہ صفات ابراہیمی ہیں جو اس گھر کا مالک یا اس گھر والا کہلانے کے لیے ضروری ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بذات خود اس کی توفیق اس طرح نہیں ملی جیسے بظاہر نظر آتا ہے, مگر حضرت اسماعیل آپ کے نمائندہ بنے. اور ان معنوں میں بھی یہ آیت حضرت ابراہیم پر اطلاق پاتی ہے کہ ابراہیم کو جو حکم دیا گیا یا ابراہیم کی خاطر جو گھر بنایا گیا, اس کے بیٹے نے اس کی نمائندگی میں اسی طرح اس کو آباد کیا اور وہی خدمتیں کی جو اس گھر کے تعلق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرض فرمائی گئی تھیں. بیٹے کا مضمون بیچ میں داخل ہے, ورنہ اس کا الگ ذکر نہیں ہے. تو ابراہیم بعض دفعہ باپ کا فعل بیٹے کا فعل باپ کی طرف منسوب ہو جاتا ہے, یا باپ سے جو وعدہ کیا جائے وہ بیٹے کے حق میں پورا ہوتا ہے. تو یہاں ان دونوں کا آپس میں کامل امتزاج بھی حضرت اسماعیل کے حق میں ایک بہت بڑی تعریف ہے. جو کام ابراہیم کو کہا گیا تھا وہ عملاً حضرت اسماعیل نے پورا کیا, اور جب تک زندہ رہ گئے یہ رہے یہی کام کیا کہ ہر آنے والے کی خاطر کی, گھر کو صاف رکھا اور ہر طرح سے آنے والوں کو آرام پہنچایا. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور لوگوں میں, بڑی نو انسان میں یہ اعلان عام کر دے کہ وہ حج کے لیے آیا کرے. یاتو کا رجالن, تیری طرف آئیں گے رجالن پیدل بھی یاتو کا وہ آئیں گے یعنی انار جی پیدل بھی آئیں گے وہ علی کل دامرن اور ہر ایسی سواری پر بھی جو لمبے سفر کی صعوبت سے دبلی ہو گئی ہے یاتین من کل فجن امیر یہ سب آنے والے یعنی سواریاں یاتین کا لفظ سواریوں کی طرف ہے مگر جو سوار ہیں وہ بھی سامنے نہیں سے من کل فجن امیر ہر کھلے گہرے راستے سے اب ہر کھلا گہرا راستہ کیا ہوتا ہے دو تین طرح سے استعمال لیے جا سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جو سواریاں دبلی ہو جائیں گی چل چل کے ان کی جن سڑکوں پر چلتی ہیں وہ بھی گہری ہو جائیں گی کیونکہ جن سڑکوں پر بہت چلا جائے وہ گہری ہوتی چلی جاتی ہیں بس کھڈے پڑ جائیں یا سڑک بہت ساری سڑک کی سڑک گہری ہو جائے یہ فجن عمیق کے اندر داخل ہے یہ بات فجن عمیق کے مضمون میں داخل ہے فج ویسے کھلے بڑے راستے بھی کہتے ہیں صحرا کو بھی فج کہا جائے گا بڑے بڑے بین الاقوامی راستوں پر جائیں گے جو گہرے ہو چکے ہوں گے ایک یہ معنی دوسرا عمیق سے مراد ان کا آغاز جو ہے وہ بہت دور کا ہے بس بعض ترجمہ کرنے والوں نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے وہ بہت دور کے کھلے رستوں سے آئیں گے دور دور کے کھلے رستوں سے آئیں گے تیسرا معنی میں سمجھتا ہوں کہ یاتینہ میں ہر قسم کی سواریاں صرف اونٹنیاں ہی نہیں کیونکہ اونٹنیوں کو جن سواریوں نے بیکار کر دیا آخری زمانے میں وہ بھی تو شامل ہیں اس مضمون میں اور اس پہلو سے سمندروں پر چلنے والی سواریاں جو گہرے سمندروں پر سے آئیں گی وہ بھی فجن عمیق کھلے اور گہرے کے مضمون کو ظاہر کرتی ہیں بس یہ سارے معنی بر وقت اس میں سے نکلتے ہیں اور عربی مضمون کے لحاظ سے اور عقل کے لحاظ سے نکل سکتے ہیں ثم یقضوا تفتهم تفتهم کیا رہ گئی کیا اچھا ٹھیک ہے لیشہدوا منافع لہم تاکہ وہ ان منفعتوں کو دیکھیں جو ان کے لیے مقدر ہیں وہ آئیں گے تاکہ ان منفعتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں اپنے منفعتوں کا مشاہدہ کر لیں جو مقدر ہیں وہ کون سی منفعتیں ہیں کچھ ظاہری رزق کی کچھ باطنی رزق کی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ اس لیے چونکہ روحانی منفعتیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اس لیے اگرچہ قربانی کے اوپر پڑھنے والے ذکر کا پڑھنے والا ذکر بظاہر یہاں دکھائی دیتا ہے مگر جب آپ آیت کو پڑھیں تو پہلا ذکر الہی قربانی کے ذکر سے الگ بھی دکھائی دیتا ہے لَيَشْهَدُوا مُنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ تاکہ وہ اپنی منفعتوں کا مشاہدہ کریں اور اللہ کا ذکر بہت کریں ایام معلومات ایسے دنوں میں جو معلوم ہیں دوسرا اس کا تعلق بہیمت الانعام سے ہے جس کا ذکر ساتھ آ رہا ہے اس لیے طرز کلام ایسی ہے کہ بیک وقت روحانی اور جسمانی معنی دونوں ہی اطلاق پا رہے ہیں اس لحاظ سے ترجمہ یہ بنتا ہے دوسرے پہلو سے کہ وہ دن جو معلوم قربانی کے دن ہیں ایام معلومات سے مراد حج کے بعد جو قربانی کے معلوم ایام ہیں تین دن ان ایام میں وہ ان قربانیوں پر ذکر الہی کریں جو بہیمت الانام ہیں جانوروں میں سے مویشی بہیمت الانام اس کی ترکیب کیا بنے گی معنی تو یہی ہے چوپائے مویشی با بظاہر لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے انعام من البہیما. بہیما چوپائے کو کہتے ہیں جن میں حرام جانور بھی داخل ہیں. تو ما رزقہم من بہیمۃ الانعام, اس کی ترکیب کیوں نہیں بتائیں؟ مومن صاحب جو ترکیبیں بنانے کے ماہر ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں آج یہاں. الانعام وہ جانور ہیں جو اونٹ سب سے پہلے, بھیڑ بکری گائیں بھینسیں بیل وغیرہ. کتنے جوڑے ہیں اس کے؟ آٹھ. قرآن کریم میں آٹھ جوڑے بتائیں گے نا. ہاں ہاں, آٹھ جوڑے سے مراد ہے ہر قسم میں سے دو دو, چار قسموں میں سے دو دو. ایک اونٹ ہو گئے, ہاں اور وہی اونٹوں میں سے دو ہو گئے, بھیڑوں میں سے دو, بکریوں میں سے دو, اور گائے بھینسوں میں سے دو. ٹھیک ہے, یہ ہیں انعام. اور بہیما میں تمام چوپائے آ جاتے ہیں. ما رزقہم من بہیمۃ الانعام, انعام انعاموں کے بہیموں میں سے. یہ مطلب ہے نا. نہیں وہ نہیں بنتا پھر, انعام میں سے بہائم لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے. لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے عربی گرامر میں ایک یہ بھی قاعدہ ہے کہ بعض دفعہ مضاف مضاف علیہ صفت موصوف کے معنوں میں آ جاتا ہے. بظاہر مضاف مضاف علیہ ہے بہیمۃ الانعام, لیکن صفت موصوف کے اظہار کے لیے مضاف مضاف علیہ کی ترکیب کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح سے اس کا ترجمہ صفت محسوس کا کیا جائے گا, یعنی ان انعام پر وہ ذکر الہی کریں جو بہیما ہیں, بہیما انعام پر. ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں کی تو اسکرین دیکھ رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے گرفت سے باہر کی باتیں ہیں. جو سمجھتے ہیں اس زبان کو ان کی طرف میں دیکھتا ہوں. اس لیے بہیمۃ الانعام فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر, بس اس میں سے کھاؤ اور بائس کو بھی کھلاؤ. بائس ہر مصیبت زدہ جو بھوک کا مارا ہوا تکلیف میں مبتلا, باس کہتے ہیں نا تکلیف کو, تو بائس ہر تکلیف والے کو, الفقیر کو بھی, البائس الفقیر, ہر ایسے فقیر کو, ہر ایسے تکلیف میں مبتلا کو کھلاؤ جو نادار ہو. البائس الفقیر یہ صفت موصوف ہیں, مطلب ہے ہر نادار فقیر, ہر بھوکے تکلیف میں مبتلا فقیر کو بھی اسی میں سے کھلاؤ. ثم یقضوا تفثهم, یہ پہلے بھی میں نے تفتہ پڑھا تھا, میں واپس آ رہا تھا جب آپ کو موقع مل گیا بتانے کا, میں پہلے بھی ایک پرچوں میں یاد آ گیا تھا. وہ تفتہ لفظ ہے, تفتہ غلط ہے. ثم یقضوا تفثهم, پھر وہ اتار دیں, دور کر دیں اپنے میل. اس سے بھی دو ہی معنی بیک وقت اطلاق پاتے ہیں. اس کے بعد وہ فارغ ہو کے نہائند ہیں اور اپنے دلوں کے میل صاف کریں, اپنی روح کی میل کو کیا اتاریں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, اور اپنی مانی ہوئی منتیں پوری کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور وہ قدیم گھر کے چکر لگائیں, قدیم گھر کا طواف کریں, یعنی خانہ کعبہ کو عتیق گھر فرمایا گیا. جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلا نشان ہے انسان کی سویلائزیشن کا جو یہاں بنایا گیا تھا. اور چونکہ وہ پہلا آدمی, آدم سے بھی بہت پہلے وہ نبی نہیں ہوگا, اس لیے اس کا نام بھی نہیں لیا نہ اس کی ضروری سمجھا گیا. لیکن خدا نے بنوایا تھا, اور عبادت کا تصور نبوت سے پہلے بھی مخلوقات میں بھی موجود ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ یا وہ ایسا نبی ہوگا جس کا ذکر تاریخی طور پر محفوظ کرنا خدا تعالیٰ نے ضروری نہیں سمجھا, یا بے شمار اتنے گزر چکے ہیں آدم کہ سب کا سلسلہ اگر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تو ایک ناختم ہونے والی کتاب بن جاتی. تو جو بھی مسئلہ ہے, آغاز میں اس مکان کو بنانے والے کا کوئی نام کہیں نہیں ملتا, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اس لیے اسے عتیق کہا گیا ہے, قدیم ترین اینشنٹ گھر کا پھر وہ طواف کریں. اس کے بعد ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ. اسی طرح ہم نے حکم دیا, یعنی پہلا جو باتیں چلی آ رہی ہیں ان کے اندر وہ ذالک کے مفہوم کے اندر داخل ہو کر انہیں کی طرف اشارہ کریں گے. یہ جو باتیں ہم فرما رہے ہیں ان میں یہ بھی شامل سمجھو, ومن یعظم حرمات اللہ, کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے. حرمات کے ترجمے میں دقت محسوس کی گئی ہے, بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا جو خدا تعالیٰ کی حرمت والی باتوں کی تعظیم کرتا ہے, بعض کہتے ہیں حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے. مگر شاعر میں خود انبیاء داخل ہیں, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر میں سب سے بڑے, جانور بھی داخل ہیں جن کو قربانی کے لیے وقف کر دیا جائے, جگہیں بھی داخل ہیں جیسے کہ خانہ کعبہ, ایام بھی داخل ہیں, اس لیے ان کو چیزیں بھی نہیں کہا جا سکتا. اور حرمت والی دوسری کیا بات بتائی تھی, جگہیں یا چیزیں. اس لیے بہترین ترجمہ وہی بنے گا کہ شاعر ہی کہا جائے. وہ تمام حرمت والی وہ سب کچھ جس کو اللہ نے حرمت دی ہے, یہ کہہ سکتے ہیں, یا شاعر کہہ دیں یا یہ کہیں وہ سب کچھ جسے اللہ نے حرمت بخشی ہے اس کو, اس کی عزت کریں. اور یہ ترجمہ کریں تو پھر یہ معنی ہوگا, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ, بس وہ جو شخص بھی ہے, جو لوگ بھی ان سب کی عزت کرتے ہیں جن کو اللہ نے عزت بخشی ہے, وَهُوَ خَيْرُ لَهُ. کیونکہ ظاہر سنگل میں واحد میں زندگی جا رہی ہے, ترجمہ فضل کریں گے دوبارہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں. جو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے حرمت دی جانے والی, پھر چیزیں آ جا میں, جو بھی ان سب کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت عطا فرمائی, یا جو بھی اللہ کے شاعر کی عظمت کرے گا یا اچھی تعظیم کرے گا, فہو خیر اللہ, یہ بات کرنا ہوا یہ بات اس کے لیے بہتر ہوگی, زندہ رب ہی اس کے رب کے نزدیک. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ, اور تمہارے لیے انعام حلال قرار دے دیے گئے ہیں, اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ, سوائے اس کے جو تم پر پڑھا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے. پڑھا جاتا ہے مراد ہے کہ کئی بار تم سے ذکر گزر چکا ہے, قرآن کئی دفعہ ذکر کرتا ہے. وہ انعام جو انعام ہوتے ہوئے بھی قرآن کریم میں بارہا حرام کے طور پر بیان کیے گئے ہیں, ان کے سوا باقی سب انعام تمہارے لیے حلال حلال ہیں. فاجتنب الرجس من الاوثان, پس تم خدا تعالیٰ کے سوا جن چیزوں کی جن بتوں کی اصل میں ہے رجس میں الفان ہے, بتوں میں کی ناپاکی سے اشتراک کرو, بتوں کی ناپاکی سے مراد ہے شرک سے. تو وہ رجس من الفان ہے بت پرستی کے شرک سے کی گندگی سے احتراز کرو, وشتنے وہ قول الزور اور جھوٹ سے بھی بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو. یہاں شرک اور جھوٹ کو اکٹھا کر دیا گیا ہے, اور امر واقعہ یہ ہے کہ جھوٹ اور شرک ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. جب حق نہ بچا سکے جو اللہ ہے تو پھر جھوٹ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے جو غیر اللہ ہے. اوفان کے ساتھ جھوٹ کو ماننا یہ بہت ہی اہم مضمون ہے جسے ہمیں کوشش کر کے اپنے نفس کی باریکیوں تک جاری کرنا چاہیے. بتیسویں آیت ہمیں پڑھنی ہے, اور چونکہ میں نے کہا اگر چار پانچ منٹ زیادہ مل جائیں تو کیا حرج ہے, یہ آج ہمارا جو درس ہے یہ کل بھی ہے, اس لیے ٹھیک بات ہے, باقی کل ان کا میں سمجھا تھا رمضان کے بعد ہوگا. السلام علیکم, اللہ حافظ.